یہ اشعار سیدی و سندی محبی محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں. اور محبت کا تقاضا معلوم دیتا ہے کہ ہمیشہ یہ ذکر کروں, اور ابھی کچھ ملفوظات بھی پیش کروں گا حضرت کے بالکل تازہ ہیں, تو وہی 44 برس پہلے کے, لیکن ابھی یعنی جاری ہوئے ہیں ابھی, بلکہ ابھی ہوئے بھی نہیں ہیں. صبح میں حاضر تھا حضرت کی خدمت میں, تو حضرت اس کی تصحیح فرما رہے تھے راحیل بھائی کو کمپوزنگ کے لیے دینے کے لیے. تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ حضرت کو ایک زمانے سے دیکھتا آ رہا ہوں, تو حضرت جب تصحیح فرماتے تھے تو مجھے بہت محبت معلوم ہوتی تھی, تو حضرت سے وہ جو حضرت فرماتے تھے اس کو ردی میں ڈال دو, کیونکہ نیا کاغذ تیار ہو گیا کمپوز ہو گیا تو اس کی ضرورت نہیں رہتی, تو وہ میں لے لیتا تھا حضرت سے. تو ایسے ہی آج بھی حضرت نے مجھے فرمایا باسکٹ میں رکھ دو, فارغ ہو گئے. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی اگر کوئی ایسی پرائیویٹ چیز نہیں ہے تو میں دیکھ, تو دیکھا ملفوظات, تو حضرت نے خود ہی حضرہ عنایت فرمایا کہ تمہیں اگر رکھنا ہے تو رکھ لو, تو میرے پاس ہیں. ابھی اس میں سے آپ کو انشاءاللہ کچھ خاص خاص چیزیں ہیں, تو ساری خاص, لیکن وقت کے اعتبار سے اس میں سے کچھ سناؤں گا انشاءاللہ. پہلے تو میں یہ محبت کا تقاضا یہ عرض کر رہا تھا کہ میں محبت کا تقاضا معلوم دیتا ہے کہ بار بار یہ عرض کروں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ان علوم کو, ان اشعار کو اور ارشادات کو محفوظ کرنے والے, نقل کرنے والے اور اتباع کرنے والے بھی ہمارے گمان اقر الی الیقین میں حضرت والا ہمارے سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مشفقی مصلحی و مربی حضرت میر صاحب دامت برکاتہم ہی ہیں. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ابھی انشاءاللہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں, اور مزید نئی نئی جلیبی آپ ابھی مزید کھائیں گے انشاءاللہ. جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے, بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی کنجی ہے شیخ کی محبت. تو اسی نیت سے سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں شیخ کی محبت زیادہ سے زیادہ عطا فرما دے. ایک دفعہ حضرت فیروز صاحب نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا نقل فرمائی کہ وہ کیسٹ میں کہیں سنی ہوگی انہوں نے, تو ماشاء اللہ بہت خوب ماشاء اللہ تعالیٰ ان سے کام بھی لے رہے ہیں, انہوں نے خوب قدر کی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی. تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جو محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سی, اعلی سبیل النیابہ, یہ یاد رکھیے گا کہ اعلی سبیل النیابہ کا مطلب ہے کہ اب امت میں نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ حضرت صدیق اکبر جیسا صدیق پیدا ہوگا, لیکن نائبین آتے رہیں گے. تو اعلی سبیل النیابہ یعنی نائبین کے درجے میں, اے اللہ ہم کو ہمارے شیخ کی محبت ایسی محبت, یعنی شیخ کے دل میں ہماری محبت ایسی عطا فرما دے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, اور مجھ کو ایسی محبت جیسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی, ایسی محبت اعلی سبیل النیابہ مجھ کو عطا فرما دے. یہ دعا سکھلائی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی کنجی ہے شیخ کی محبت, مفتاح ہے. جتنی زیادہ شیخ کی محبت ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی, اور جتنی شیخ کی عظمت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی ہی زیادہ ہوگی دل میں. اب جو اشعار پیش خدمت ہیں ان کا عنوان ہے کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے, یعنی خون شہادت اپنی آرزوؤں کا جو ہم خون کرتے ہیں تو یہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں, کیونکہ نظر تو نہیں آتا, دل کا جو خون ہوا وہ کون دیکھ سکتا ہے, اپنے ناجائز ارمان کا خون کون دیکھ سکتا ہے. تو یہ خون شہادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایک دن جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کے سامنے پیش ہوگی. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے، آتا ہے مجھے نالوں میں مزا اے زاہد ناداں طنز نہ کر، آتا ہے مجھے نالوں میں مزا اے زاہد ناداں طنز نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق. صاحب ذوق کے معنی اللہ تعالیٰ کا محبت کا نور، اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد رکھنے والا. جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں جائیں گے. پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں جائیں گے. طائب صاحب کا شعر اس موقع کا ہے کہ لوگ صحراؤں سے گلشن پہنچے، کب کسی نے تھا اشتہار دیا. کہ اللہ تعالیٰ کے جو عاشقین ہیں، جو ان کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کا ایک طوفان ہوتا ہے، لوگ خود بخود اس کے جذب سے کھینچے چلے آتے ہیں. آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ ہمارے حضرت کے جو مسلک ہے، الحمدللہ ہمارے حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ، اس پر 100% قائم ہے. کبھی آپ نے حضرت سے، ہمارے بزرگوں سے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہم سے بیعت ہو جاؤ، کبھی بھی نہیں سنا ہوگا. اور ان کے دل میں بھی یہ نہیں ہوتا، ان کے دل میں بھی اس گمان سے ان کا دل خالی ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے بیعت ہو جائیں، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو سب سارے جہان سے حقیر جانتے ہیں. جیسا کہ آپ ملفوظات سنتے رہتے، تو وہ تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے. تو حضرت نے ایک دفعہ، ہمیں بھی کچھ عرصے پہلے، حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ نے ہم سے فرمایا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ابھی 2-3 روز پہلے بھی حضرت نے بھی فرمایا کہ جو آنے والے ہیں مجلس میں، جو آتے ہیں اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے، ان کے جوتوں کی خاک کو میں اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا ہوں. یہ اللہ والوں کے قلب کی اصل کہانی یہ ہوتی. تو وہ پیر پیر ہی نہیں جو چاہے کہ لوگ مجھ سے بیعت ہو جائیں. وہ اللہ والا کہاں ہوا؟ یعنی کیوں اللہ والا نہیں ہوا؟ کہ جب وہ چاہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہوگی، یا اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ مجھے خلافت مل جائے، کوئی منصب مل جائے، اگر خواہش ہو، وہ تمنا رکھتا ہو، یا اس کی نیت یہ ہو، تو پھر وہ پیر ہی کہاں ہوا. دوم یہ کہ وہ اگر وہ چاہے کہ لوگ مجھ سے بیعت ہوں اور مجھ سے دین کا کام ہو، تو دعا تو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے لے، لیکن اگر کوئی تمنا یہ رکھے کہ میرے مرید ہو جائیں، میرے بیعت ہو جائیں بہت سے، تو اس کے دل میں غیر اللہ ہے، اس کے دل میں غیر اللہ ہے. کیونکہ سارے انسانیت سے اپنے آپ کو جو کمتر سمجھے گا، وہ تو یہی سمجھے گا کہ مجھ سے تو کچھ کام نہیں ہوگا. لیکن جب اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ کے لیے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ رفعت دیتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں.
جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں جائیں گے. بلبل کو نہ تو کر اے ناداں پابند سکوت و خاموشی.
پہلے اس میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ اشعار کا مزہ اور نفع بڑھ جائے. حضرت نے یہاں پر نوٹ فرمایا ہے نیچے کہ اس شعر پر حضرت والا پھول پوری قدس سرہ العزیز پر بے ساختہ گریہ طاری ہو جاتا تھا. حضرت والا کی اس شعر سے عجیب کیفیت ہو جاتی تھی، جیسے پردیس میں کسی کو اس کا وطن محبوب یاد دلا دیا جائے.
بلبل کو نہ تو کر اے ناداں پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا
نالے بھی لبوں تک آئیں گے جب اس کو چمن یاد آئے گا، نالے بھی لبوں تک آئیں گے یعنی جب آخرت یاد آئے گی، اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی جو ہمارے محبوب حقیقی ہیں، جو ہمارے پیدا کرنے والے پالنے والے ہیں، تو اللہ والوں کی صحبت سے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت قائم ہو جاتی ہے. جیسا کہ ایک بزرگ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بزرگ شیخ حماد تھے، شیخ حماد وہ ایک بزرگ کے استاد بھی تھے، مجھ کو اس وقت نام یاد نہیں آ رہا ہے، نہیں تو مشہور تابعی تھے، ان کی زیارت کو گئے تو وہ روتے، وہ آخری وقت تھا ان کا، تو روتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ اجغفر اللہ کا مثلی، کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے کی مغفرت فرما دیں گے؟ تو شیخ حماد نے فرمایا کہ میں تو اگر اللہ تعالیٰ، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے ماں باپ کو اختیار دیں قیامت کے دن کہ اس کے جو معاملات ہیں تم نمٹا دو، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ، تو اللہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار دوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے رحیم اور ایسے کریم اور محبت کرنے والے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تو ایسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہم کو بھی عطا ہو جائے. تو ایک تو آخرت کی یاد ہے اور ایک اللہ تعالیٰ سے کی محبت کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب حقیقی کی یاد، ان سے ملنے کی خوشی، ان سے ملنے کی تڑپ، ان سے ملنے کی تمنا. ہم تو زبانی الفاظ ہی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک سے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی حقیقت ہمیں عطا فرما دے.
بلبل کو نہ تو کر اے ناداں پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے.
نالے مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا.
تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتڑی رہنے دو، تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتڑی رہنے دو، کل خون شہادت میں لتڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے.
یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے جو دل میں میں نے اپنے آرزوؤں کو، ناجائز آرزوؤں کا خون کیا ہے، یہ جو شہادت باطنی مجھ کو حاصل ہے اس کی چارہ گری کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ غم خواری نہ کرو کہ ہائے تمہیں بڑا غم پہنچائے. یہ جو خون شہادت ہے، کل یہی خون شہادت شہیدوں کی صف میں امامت کرے گا. حضرت والا ہی کا یہ ملفوظ ہے، آپ نے اشعار سنے ہوں گے کہ کل یہ شہادت باطنی جو ہے یہ شہیدوں کی صف میں امامت کرے گی. ایک شہادت ظاہری ہے جو میدان جہاد میں ہوتی ہے، اس نے فرمایا کہ ایک دفعہ تلوار لگی گردن گئی شہادت ہو گئی، اس کا بہت بڑا درجہ ہے. لیکن ایک شہادت باطنی ہے، یہ شہادت باطنی بعض اوقات اس شہادت سے آگے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تلوار سے اس کا سر قلم ہوا جا رہا ہے. دل چاہ رہا ہے کہ حسین کو دیکھ لے، اور اللہ کا حکم ہے یغزو میں نفس آ رہی ہیں، تو یغزو کی تلوار جو ہے ہر وقت لٹکی ہوئی ہے. چاہتا ہے کہ کاروبار کر رہا ہے اس میں جھوٹ بول دے، لیکن اللہ کا خوف غالب ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے. تو ہر وقت مومن کے لیے، جیسے آپ نے سنا کہ مومن جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، ہے نا، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، ہر وقت یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ نہ کرو اور یہ کرو، یہ نہ کرو. تو یہ ایسے ہی یوں ہی تو نہیں، اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے جو مومن کو پریشان ہونے کے لیے تھوڑی بھیجا اللہ نے دنیا میں. اس کا جب انعام ملے گا تبھی تو کہے گا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. جب دنیا جنت میں داخل ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غم کو ختم کر دیا جائے گا، موت کو ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد نہ کبھی موت آئے گی نہ غم آئے گا. تو یہ جو شہادت باطنی ہر وقت انسان کر رہا ہے، اور جس کی جیسی قربانی اتنی خدا کی مہربانی، جو جتنی قربانی دے گا اللہ کے راستے میں اپنی ناجائز آرزوؤں کو خون کرے گا تو اس کو اتنا ہی بڑا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں.
تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتڑی رہنے دو، کل خون شہادت میں لتڑا، یہ جسم انہیں دکھلائیں گے.
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مقطع ہے.
اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا.
پیر ہدا کے معنی جو ہدایت پر، سچی ہدایت پر، ہدایت کے راستے پر ہے. اور حضرت نے یہاں یہ بھی سکھلا دیا کہ یہ دولت غم جو ہے اللہ کے راستے کے غم کی دولت، یہ بجز صحبت اہل اللہ کے حاصل نہیں ہو سکتی، کتابوں سے نہیں ملے گی، وازوں سے نہیں ملے گی، نہ کتابوں سے، نہ وازوں سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا.
اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا، امید ہے تجھ سے بار خدا، اس درد کا درما پائیں گے، امید ہے تجھ سے بار خدا، اس درد کا درما پائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے.
اچھا پہلے آپ کو ملفوظات سنا دیں تازے تازے. انشاءاللہ تعالی حضرت کی تشریف آوری کے بعد پھر سنائیں گے، جب تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اس کی تاریخ بھی ملفوظات کی 1391 ہجری، یعنی وہی 44-45 برس، نصف صدی کہنا چاہیے اس کو، نصف صدی پہلے کے ملفوظات حضرت کے ہیں. عالمانہ، عاشقانہ اور درد بھری ایک دعا. اچھا بعض نئے ساتھی آ جاتے ہیں اور بعد میں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پڑھا آپ نے اور کس کے بارے میں پڑھا، تو یہ بتا دیتا ہوں یہ ملفوظات جو میں آپ کو بھی پڑھ کے سناؤں گا یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہیں. اور آج سے 44-45 برس پہلے حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم سے ارشاد فرمائے، اور ابھی وہ پڑھ بھی دوں گا تو کہنے کی ضرورت نہیں، آ کے خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. عالمانہ، عاشقانہ اور درد بھری ایک دعا، یہ بین الظہر والعصر. ارشاد فرمایا، جس کی تاریخ ہے 26 رجب المرجد 1391 ہجری، ارشاد فرمایا کہ یوں بھی دعا مانگا کرو کہ اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے جن کا مجھ کو علم ہے، اور ان گناہوں کو بھی جن کا مجھے پتا بھی نہیں. اے اللہ میری زندگی کا کوئی شعبہ آپ کے قہر کے سائے میں نہ رہے، کیونکہ آپ کی ناراضگی میری موت ہے اور آپ کی خوشی میں میری زندگی ہے، بس آپ مجھ سے خوش ہو جائیے. اللہ سے بندے کا تعلق عاشقانہ ہونا چاہیے، جیسے عاشق محبوب سے بے بات کے محض محبوب کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں کوئی شعوری یا غیر شعوری طور پر مجھ سے ایسی بات نہ ہو جائے جس سے میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے، اس لیے ہر وقت ہوشیار اور اس کو راضی رکھنے کی فکر میں بے چین رہتا ہے. بس اللہ کو اس کا زیادہ حق ہے کہ اس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور رب ہے، اور ہمارے دلوں کے حالات تک سے باخبر ہے. بعض دفعہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات آ جاتے ہیں اور گناہ صادر ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے عاشقین ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ سے پاک ہوں، ہر شخص اپنے کو خطاکار سمجھے، اور کیونکہ ہر شخص خطاکار ہے اور اللہ حق تعالی سے روتا رہے، یہ ان کی محبت کا حق ہے۔ پس اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے جن کا مجھ کو علم ہے، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے جن کا مجھے احساس بھی نہیں ہوا، حالانکہ گناہ صادر ہو گیا۔ اے اللہ آپ کے قانون کے خلاف اگر مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہو تو آپ اسے معاف فرما دیجئے، بلکہ قانون کی خلاف ورزی تو بڑی چیز ہے، اگر آپ کی مرضی اور پسند کے خلاف بھی کوئی بات مجھ سے ہو گئی ہو تو میرے لیے یہ کسی نافرمانی سے کم نہیں، کیونکہ آپ کی مرضی اور پسند ہی ہمارے لیے قانون ہے۔ پس اے اللہ میرا ہر نطق، نطق کے معنی بولنا یا آواز، پس اے اللہ میرا ہر نطق، میرا ہر سکوت یعنی خاموشی، میری ہر حرکت، میرا ہر سکون، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا کھانا، میرا پینا، غرض میری جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو گئی ہو تو اے اللہ آپ اس کو معاف فرما دیجئے اور مجھ سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ میری زندگی کا کوئی شعبہ، میرے شب و روز کا کوئی حصہ، میری زندگی کا ایک بھی سانس جو آپ کی مرضی کے خلاف گزر گیا آپ اسے معاف فرما دیجئے اور اس کی اصلاح فرما دیجئے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق بنا دیجئے۔ اے اللہ موقع نطق میں میرا سکوت یعنی جہاں بولنا ہو وہاں خاموشی، اور موقع سکوت میں میرا نطق یعنی جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں میرا بولنا، اور موقع اظہار میں میرا اخفاء یعنی جہاں کوئی چیز کا اظہار ضروری ہے وہاں خاموشی اختیار کرنا، اس کو چھپانا، اور موقع اخفاء میں میرے اظہار یعنی جو چیز چھپانی چاہیے تھی میں نے اس کو ظاہر کر دیا، اس کو بھی معاف فرما دیجیے۔ یہ جملہ بہت زبردست ہے، میں اس کو حضرت کے الفاظ میں ہی پڑھتا ہوں کہ اے اللہ میرے موقع نطق میں میرا سکوت، اور موقع سکوت میں میرا نطق، اور موقع اظہار میں میرا اخفاء، اور موقع اخفاء میں میرے اظہار کو معاف فرما دیجیے۔ اس سے مجھے تو یہ بھی تعلیم ملی کہ گناہوں معلوم نہیں کتنی قسمیں ہیں، جتنا انسان ترقی کرتا جائے گا اللہ کے راستے میں اس پہ یہ اسرار کھلتے جاتے ہیں، اور گناہوں کو چھوڑنے میں تقوی میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ ایک شعر کی الہامی تشریح، یہ 30 جمادی الثانی 1391 ہجری، بہت زبردست ملفوظ ہے، 30 جمادی الثانی 1391 ہجری۔ حضور شمع پروانوں کی نادانی نہیں جاتی، ایک مصرع حضرت نے فرمایا حضور شمع پروانوں کی نادانی نہیں جاتی، اس کی تشریح فرمائی کہ جو روحیں حق تعالی کے قرب خاص اور مقام حضوری سے مشرف ہیں وہ انتظام و کارہائے دنیاویہ سے نادان اور بے نیاز ہو کر پروانہ وار حق تعالی پر نثار ہو رہی ہے، یعنی دنیا کے کاموں سے بیزار ہو کر وہ بے نیاز ہو کر پروانہ وار حق تعالی پر نثار ہو رہی ہیں۔ ان کی یہ نادانی دلیل ہے کہ انہوں نے حضوری کا مزہ چکھ لیا، بظاہر یہ نادانی ہے دنیا کے کاموں میں حصہ نہ لینا اور دنیا سے بیزاری اختیار کرنا، مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل بیوی بچوں کو چھوڑ دے، بلکہ دنیا سے مراد یہاں یہ ہے اللہ تعالی سے غفلت۔ ان کی یہ نادانی دلیل ہے کہ انہوں نے حضوری کا مزہ چکھ لیا ہے، جس طرح شمع کا قرب اور حضوری پروانوں کو اپنی جانوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے، اور اس انتہائی قرب کی لذت کے آگے جانوں کو قربان کر دینے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، یعنی پروانہ جب شمع کے پاس آ جاتا ہے تو اب اس کا ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ وہ شمع پہ فدا ہو جائے، جل جائے، اب وہ ادھر ادھر این و آ میں نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، واہ، پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ حضور شمع پروانوں کی نادانی نہیں جاتی کی تشریح فرمائی کہ جو روحیں حق تعالی کے قرب خاص اور مقام حضوری سے مشرف ہیں وہ انتظام و کارہائے دنیاویہ سے نادان و بے نیاز ہو کر پروانہ وار حق تعالی پر نثار ہو رہی ہیں، ان کی یہ نادانی دلیل ہے کہ انہوں نے حضوری کا مزہ چکھ لیا ہے، جس طرح شمع کا قرب اور حضوری پروانوں کو اپنی جانوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے، اور اس انتہائی قرب کی لذت کے آگے جانوں کو قربان کر دینے کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آتا، اسی طرح عاشقین کی ارواح بھی لذت قرب حق سے اپنی جانوں سے بے پرواہ ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی قرب کی لذت ان کو حاصل ہو جاتی ہے تو ان کو یہ سب کائنات کا انتظام پھیکا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح عاشقین کی ارواح بھی لذت قرب حق سے اپنی جانوں سے بے پرواہ ہو جاتی ہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو بظاہر دیندار اور صالح بھی ہیں لیکن حق تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کا ذوق دیوانگی و جانساری کی حد تک نہیں پہنچا اور انتظام و کارہائے دنیاویہ حق تعالیٰ کی تجلیات قرب کے سامنے بے حقیقت نظر نہیں آتے، تو یہ دلیل ہے کہ ان کی جان حضوری سے مشرف نہیں. ان کو نور شمع تو نصیب ہے، یہ بہت زبردست جملے ہیں، ان کو نور شمع تو نصیب ہے کہ نور بہت دور تک جاتا ہے لیکن حضور شمع سے ان کی جانیں محروم ہیں. یعنی کہ روشنی جل رہی ہے تو ہم تک روشنی پہنچ رہی ہے، اس کا کام تو ہو رہا ہے لیکن ہم اس کے قریب نہیں ہیں. اسی حق تعالیٰ کی جو خاص حضوری ہے اس سے وہ محروم رہتے ہیں. حضور شمع سے مراد انتہائے قرب ولایت اور غلبہ حضور حق ہے. پروانہ جب شمع کے قریب جاتا ہے تو جان کو جلانے کے سوا اور شمع پر نثار ہو جانے کے علاوہ اس کی عقل کچھ کام نہیں کرتی. اس مقام پر وہ اپنی جان اور ساری کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ایسے چپ بیٹھے ہوئے جیسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں، یا میں بند کر دوں اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو؟ دیکھیے کیسا حضرت والا کیسے زبردست ملفوظ ہیں. پڑھنے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، جس کی بات کی جا رہی ہے اس کو اس کی بات پر جو ہے بس کیا کہوں. ایک لطیف نقطۂ قرآنیہ، یہ 14 رجب المرجب 1391 ہجری 6 ستمبر 1971. فرمایا، حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے یہاں یہ تصحیح شدہ جو میں لایا ہوں اس کا ایک فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس میں باریکیاں معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت نے کس چیز کو کیوں کاٹ دیا. دیکھیے یہاں پہلے لکھا ہوا تھا، کمپوزر نے لکھا ہے ارشاد فرمایا، لیکن حضرت والا نے یہ تعلیم دی ہے کہ جہاں آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد براہ راست نقل کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے آگے یہ لکھنا کہ انسان کے قول کا یہ ارشاد فرمایا، یہ بے ادبی ہے. یہ بات حضرت کی ان باتوں سے ایسی باتیں مل جاتی ہیں الحمدللہ کہ یہاں اس دیکھیے ارشاد کے لفظ کو کاٹ دیا یہاں، چونکہ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا جا رہا ہے کلام پاک کا. ایسی حدیث پاک کا ہے کہ نبی کا کلام کہاں اور ولی کا کلام کہاں، کوئی نسبت نہیں، تو یہ بے ادب کی بات. اور حضرت نے سکھلایا کہ طرق العشق کلہا ادب، یہ جو عشق کا راستہ ہے اللہ کا سراسر ادب ہے، سراسر ادب. جتنا زیادہ ادب ہوگا اپنے بزرگوں کا بڑوں کا تو اتنا ہی زیادہ اس کو نفع ہوگا، اس کی ترقی ہوگی. کتنی ہمارا تو ذہن اس طرف نہیں جا سکتا، ہم تو اپنے مرشد کا قول نقل کر رہے ہیں، ارشاد فرمایا لکھنے میں ادب سمجھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا ادب سکھلایا کہ دیکھو یہاں آگے براہ راست اللہ تعالیٰ کے قول نقل کیا جا رہا ہے قرآن پاک کا، تو یہاں پر ارشاد مت لکھو. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فألہمہا فجورہا وتقواہا. اچھا یہ میں نے نشان لگائے ہوئے تھے تو میں وہی والے پڑھ کر سناتا ہوں. چلے شروع کر دیا تو اس کو پڑھ ہی لینا چاہیے. اس آیت میں فجور کو تقوی یہ الٹے سیدھے کام میں سے ہوتے رہتے. اس آیت میں فجور کو تقوی سے پہلے بیان فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ مادہ فجور یعنی گناہ کا مادہ جو انسان کے اندر رکھ دیا، اس مادے کے تقاضوں کے خلاف عمل کرنے سے دل میں غم کی آگ پیدا ہوتی ہے. اسی حرارت سے تقوی کا پھل تیار ہوتا ہے. اگر فجور و نافرمانی کے تقاضے نہ ہوتے تو تقوی بھی پیدا نہ ہوتا. تقوی ان تقاضوں کو کچلنے ہی سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فجور کے بیان کو تقوی پر مقدم یعنی پہلے بیان فرمایا. اچھا منصب و خلافت کے متعلق ایک سبق آموز نصیحت. ارشاد فرمایا کہ سلوک میں قدم رکھنے کے بعد جاہ و منصب و خلافت کی تمنا کرنا اللہ کے راستے کا سب سے بڑا حجاب ہے. ایسا شخص کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ذکر و تلاوت کر رہا ہے اس کا مقصود ہم نہیں ہیں بلکہ خلافت ہے. اس شخص میں اخلاص تو ہے ہی نہیں، یہ مجھے نہیں چاہ رہا، یہ تو اپنے نفس کو چاہ رہا ہے. پس ایسے شخص کو اپنی ولایت سے محروم رکھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ پیر ہونے کے بعد کیا مل جاتا ہے؟ یہی نہ کہ چند غلام مل جاتے ہیں، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، تو اس میں کیا کمال ہوا؟ یہی تو ہوا کہ ایک غلام کو چند غلام مل گئے، ایک بھک منگے کو چند بھک منگے مل جانا اچھا ہے یا یہ اچھا ہے کہ ایک غلام کو اس کا آقا اور مالک مل جائے اور آقا اس غلام سے راضی ہو جائے؟ بندے کی نظر صرف اپنے مولا پر ہونی چاہیے، اگر اللہ مل گیا تو دونوں عالم مل گئے، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں بے حقیقت ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کشتہ و مردہ بپیشت اے قمر، بہ کے شاہ مردگاں جائے دیگر۔ اے اللہ، آپ کے سامنے مردہ گمنام اور بے نام و نشان پڑا رہنا چند مردہ ہونے والی لاشوں پر حکومت و شاہی کرنے سے اچھا ہے۔ اگر 100,000 آدمی کسی کو حضرت حضرت کہہ رہے ہیں اور اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، لیکن اگر اس کا اللہ اس سے راضی نہیں ہے، تو کیا یہ ہاتھ چومنے والے مرنے کے بعد کام آئیں گے؟ بس اللہ کے علاوہ سب چیزیں باطل ہیں، باطل چیزوں کی کیا تمنا کرتے ہو؟ اللہ سے اللہ کو مانگو، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ یہ ہمارے حاجی صاحب کا شعر ہے۔ بس سالک کا مذاق یہی ہونا چاہیے، یعنی سالک کا مزاج یہی ہونا چاہیے، اور اللہ سے بسد عاجزی اخلاص کی دعا کیا کرو کہ اے اللہ، اگر میرے دل کی گہرائیوں میں بھی اخلاص کے منافی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور آپ کے علاوہ کچھ بت بھی میرے دل میں چھپے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے فضل سے میرے دل کو پاک فرما دیجئے۔ رفتہ رفتہ یہ بیماریاں ذکر کی برکت سے دل سے نکل جاتی ہیں۔ جیسے جیسے اللہ کا نور دل میں آتا جاتا ہے، دنیا اور دنیا کی چیزیں بے حقیقت ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ جاہ وغیرہ اسی وقت تک مزہ آ رہا ہے کیونکہ جاہ وغیرہ میں اسی وقت تک مزہ آ رہا ہے جب تک اللہ تعالیٰ دل میں نہیں آئے، اور جب وہ آ جائیں گے تو ان چیزوں کی خود ہی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ ہاں، دعا کا خاص التزام رکھے، اخلاص مانگتا رہے، گڑ گڑاتا رہے۔ احقر سے مخاطب ہو کر فرمایا، نہیں، ہمارے حضرت میر صاحب دامت برکاتہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، پھر احقر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ کو اس دعا کا اہتمام بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہری شکل پیروں کی سی ہے، کوئی شاہ صاحب کہتا ہے، کوئی مولانا، یہ تو شیخ نے فرمایا، لیکن بھئی ہم یہ نہ کہیں جملہ کہ ظاہری شکل، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے ہمارے حضرت کو، کیونکہ کوئی شاہ صاحب کہتا ہے تو کوئی مولانا، بس اوپر جو دعا مذکور ہوئی اس کا خاص اہتمام چاہیے، اصل میں ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ تیس جمادی الثانی 1391 ہجری بین المغرب والعشاء، انشاءاللہ یہ سب ملفوظ حضرت کی تشریف آوری پہ بھی سناؤں گا انشاءاللہ، تاکہ حضرت خوش ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ عشرت بڑا ظالم شخص ہے، کیسی محبت کا عنوان ہے، یہ جب سے آیا ہے مجھے جب سے جوش و خروش ہے، یعنی علوم کا جوش و خروش جو ہے وہ طالب کی طلب کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، 30 جمادی الثانی 1391 ہجری بعد عشاء، احقر پر حضرت والا کا لطف و کرم اور درس فنا و بقا، اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کو جزائے عظیم عطا فرمائے، اگر وہ یہ رجسٹر میں نوٹ نہ فرماتے اور ہماری طرح یوں ہی غفلت برتتے، ہم غافل ہیں، فرما دیا، سن لیا، ٹھیک ہے، ایک ایک حرف کو نوٹ کرنا ملفوظ کا، اور یہ 44 برس 46 برس پہلے، نصف صدی پہلے کی تحریر یعنی ارشادات کو ہم تک پہنچانے میں بتاؤ، انہوں نے حفاظت بھی کی ان تمام، ناظم آباد، پھر وہاں سے گلشن، پھر وہاں سے یہاں، وہاں سے وہاں شفٹنگ، سر ہر وقت سینے سے لگا کے رکھا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں پہلے تو کلیجہ منہ تک لے آتے ہیں، پھر کلیجے کو واپس کرتے ہیں، اور ایک کلیجے کو ہزاروں کلیجوں کا راہبر بنا دیتے ہیں، اور اس کی پرورش اور راحت اور دل بہلانے کا بھی سامان مہیا کرتے ہیں۔ میں ایک عمر تو اپنے شیخ کے ساتھ رہا، پھر 6 سال کا وقفہ رہا، وہ میری تنہائی کا زمانہ تھا، کوئی میری آہ کا سمجھنے والا نہ تھا، دل چاہتا تھا کہ کوئی ایسا سوختہ جان ہو جس کے ساتھ میرے شب و روز گزریں، کہ اللہ نے عشرت کو منتخب فرمایا۔ کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت میں عطا فرما دی، اگر یہی دولت اللہ تعالیٰ امریکہ میں پیدا کرتے تو ہم میں سے شاید کتنے ہوتے جو وہاں جا کے فیض حاصل کرتے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا, اتنی بڑی دولت ہم کو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی شکل میں عطا فرمائی. پھر اب دیکھ دنیا ہے, نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, ولی چلا جاتا ہے دوسرا ولی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دولت حضرت والا کی ہمیں یہیں بیٹھے بٹھلائے مفت میں دے دی, مفت میں. تو فرمایا کہ اللہ نے عشرت کو منتخب فرما کر میرے لیے بھیجا, میری آہ کی جیسی عشرت نے قدر کی ہے ایسی قدر کسی نے نہیں کی تھی. یہ مجدد زمانہ کے ارشادات جیسے حضرت رومی نے حضرت حسام الدین کے لیے فرمائے, بالکل وہی ارشادات. میری آہ کی جیسی عشرت نے قدر کی ہے ایسی قدر کسی نے نہیں کی تھی. شم سے بازغا اور منطق والے بھی میری بات کو ایسا نہیں سمجھ سکتے جو ایک ٹوٹا ہوا دل سمجھ سکتا ہے. جس کے دل پر مصیبت و غم کے آرے نہ چلے ہوں وہ آہ کو اور آہ کی باتوں کو کیا سمجھے گا. یعنی جس نے اللہ کی محبت کا غم نہ اٹھایا, نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ تو کیا لیکن اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچا اور اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے مجاہدہ نہیں کیا, اس مجاہدے میں بھی غم آتا ہے, بیوی بچوں سے دور رہا جاتا ہے شیخ کی صحبت میں, یہ سب مجاہدے کی بات ہے. تو احقر کے لیے فرمایا, یعنی حضرت میر صاحب کے لیے فرمایا کہ یہ خود کیا آتے, اب دیکھو شیخ کی تعلیم اور سبق بھی دیکھو اس میں, یہ خود کیا آتے انہیں تو بھیجا گیا ہے. اس میں دونوں تعلیم میں سیکھ رہا میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ تعلیم ہے کہ اپنے اوپر جو نیکی دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے کہ یہ اللہ کی فضل ہے, اللہ کی عطا ہے. دوم یہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے مرشد کو اللہ تعالیٰ نے خاص اس کام سے بھیجا ان علوم کی حفاظت کے لیے, ہے نا. یعنی وہ جس طرح حضرت سناتے تھے نا کہ وہ ایک حدیث پاک ہے جس میں جو مجددین ہیں کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد مبعوث کیا جائے گا, تو حضرت سکھلاتے ہیں ہمارے میر صاحب دعوت زکاۃ, تم نے بتایا کہ اس میں مبعوث بعثت کا لفظ ہے, یعنی باقاعدہ جو کسی خاص کام کے لیے بھیجا جاتا ہے, مبعوث کا لفظ اس کے لیے آتا ہے نا. ایسے ہی عام آدمی کی طرح پیدا نہیں کہ بلکہ اس کو بھیجا جاتا ہے, تو ایسے ہی ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کام کے لیے. خود کیا آتے, یہ خود کیا آتے انہیں تو بھیجا گیا ہے, علوم کی حفاظت کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے. دیکھنا جب میری یہ کتاب چھپے گی تو علماء روئیں گے اور سر دھنیں گے کہ ہائے یہ کون چھپا ہوا تھا جو بے نام و نشان چلا گیا. اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہم نے جو ناقدری کی. شیخ بعد میں احقر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ نے آپ کے اوپر فضل فرمایا ہے, آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے, اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے. اگر اللہ آپ کو میرے علوم کی حفاظت کے لیے منتخب نہ فرماتا, کسی اور کو منتخب فرما لیتا تو آپ یہاں نہ ہوتے. اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ بدون کسی خوبی اور اچھائی کے اللہ نے محض اپنے فضل سے منتخب فرما لیا, اور قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا انتخاب ہوا ہے, ورنہ کوئی یقینی تو ہے نہیں, نہ معلوم اللہ کے علم میں کون ہے. احقر نے عرض کیا کہ احقر کے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ نے احقر کو منتخب فرمایا ہو. فرمایا کہ ہاں میں بھی دعا کرتا ہوں, لیکن اس کی دعا تو آپ کو خود بھی کرنی چاہیے. ارشاد فرمایا, مولانا رومی فرماتے ہیں, اے حیات دل حسام الدین بسے, میل می جوشد بقسم سعد سے. اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال, میل می جوشد مرا سوئے مقال. کیا نصیبہ تھا حسام الدین کا کہ ان کا پیر اور اتنا بڑا اللہ والا ان کو اپنے دل کی حیات کہہ رہا ہے. حسام الدین پر کیا گزری ہوگی جب مولانا رومی نے ان کو اس طرح مخاطب کیا ہوگا, ان کو زمین پر ہی جنت کا مزہ آ گیا ہوگا. مولانا رومی نے مثنوی حضرت حسام الدین کی ہی فرمائش پر کہی تھی. ایک دن مولانا نے تو مثنوی کے چند شعر کہہ دیے, مولانا حسام الدین نے ان کو پڑھا تو وجد آ گیا, کیونکہ ان کی روح پیاسی تھی اور اللہ کے لیے بے قرار تھی. ان اشعار نے گویا زخم پر مرہم کا کام کیا, تو اپنے پیر سے عرض کیا کہ حضرت آپ یہ مثنوی اور کہیے. ان کی فرمائش پر ہی شروع کی, کیونکہ پینے والا موجود تھا. جب بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ جوش مارتا ہے. مولانا فرماتے ہیں، این سخن شیرست در پستان جان، بے کشندہ خوش نمی گردد رواں. علم و سخن جان کے پستانوں میں دودھ کی طرح ہے، اگر پینے والا نہ ہو تو جاری نہیں ہوتا. مولانا رومی نے ان کو حیات دل اس لیے کہا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری اتباع کرے گا، میری آگ کو اپنے سینے میں منتقل کرے گا اور میرے علوم کی حفاظت کرے گا، جو میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور میرے مرنے کے بعد قیامت تک میری روح کو ثواب پہنچتا رہے گا. اس لیے یہ حیات دل ہے. لیکن ہر مرید کو حیات دل نہیں کہا، یہ اپنا اپنا نصیب ہے، اللہ کے فضل کی بات ہے، قسمت کی بات ہے. کیا وقت ہو گیا، بس پھر انشاءاللہ باقی یا ابھی اور پڑھ لیں ایک دو، اس میں سے. ہاں یہ صحیح بات ہے، جزاک اللہ، حضرت اس کا اہتمام فرماتے ہیں. بالکل، جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھے مشورہ دیا. آفتاب نسبت معلا سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو جنوبی افریقہ کا 8 سفر 1998 کا ہے. اللہ والوں کے اشعار ان کا درد دل ہوتے ہیں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب میرے بھی پیر ہیں، اور مولانا قمر الزماں صاحب کے بھی، اور حضرت والا نے مجھے اور مولانا قمر الزماں صاحب کو خلافت بھی دی ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ جب مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو زمین کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا اور فرمایا کہ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نور مجھے زمین سے آسمان تک نظر آ رہا. مولانا اتنے بڑے اللہ والے تھے. ایک مرتبہ ان کے پاس لکھنؤ کے علماء آئے ہوئے تھے. عشاء کے بعد مجلس شروع ہوئی اور صرف اشعار پڑھے گئے، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو گیا. مولانا محمد احمد صاحب کی نسبت اشعار سے منتقل ہوتی تھی، جس کی برکت سے کئی لوگ اللہ والے بن گئے. الحمدللہ مجھے بھی حضرت والا کے اشعار سے اس قدر نفع ہوتا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا، بہت نفع ہوتا ہے. اللہ والوں کے اشعار شاعری نہیں ہوتی، ان کا درد دل اور آہ شعر کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے. چھپاتی رہی راز غم چپکے چپکے، میری آہ نغموں کے سانچے میں ڈھل کے. مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شاعری مد نظر ہم کو نہیں، واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم. ایک بلبل ہے ہماری رازدان، اللہ تعالیٰ ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم. فیضان نگاہ اولیاء، تو حضرت کے پاس لکھنؤ کے بڑے بڑے علماء آئے، لیکن مجلس میں تہجد تک صرف اشعار سنائے گئے. تہجد کے بعد پھر اشعار کی مجلس ہوئی، پھر فجر کی نماز ہوئی اور پھر اشعار کی مجلس شروع ہو گئی، پھر اشراق پڑھی گئی اور چائے پی کر لوگ واپس گئے. حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے علماء ندوہ سے کہا کہ بری نظر تو لگ جاتی ہے، اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، العین حق. تو حضرت نے فرمایا کہ اے علماء ندوہ، تم بری نظر کو تسلیم کرتے ہو کہ ہرا بھرا درخت بری نظر لگ جانے سے سوکھ جاتا ہے، گائے کو نظر لگ جائے تو دودھ ختم ہو جاتا ہے، بچوں کو لگ جائے تو بیمار پڑ جاتے ہیں. تو جب بری نظر کو تسلیم کرتے ہو تو اللہ والوں کی اچھی نظر کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ مگر اللہ والوں کی نظر لگتی ہے تو کیا ملتا ہے؟ بری نظر سے تو آدمی اور درخت سوکھ جاتے ہیں، گائے کا دودھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کی اچھی نظر جب لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو ملا علی قاری محدث عظیم نے شرح مشکات میں فرمایا، فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرِ الْأَكْثِيرِ يَجْعَلُ الْكَافِرَ مُؤْمِنًا وَالْفَاسِقَ صَالِحًا وَالْجَاهِلَ عَالِمًا وَالْكَلْبَ إِنسَانًا. اللہ والوں کی نظر کا کیا کہنا جو کافر کو مومن کرتی ہے، جاہل کو عالم کرتی ہے، گناہگار کو ولی اللہ بنا دیتی ہے. نہیں بھائی، یہ تو ملا علی قاری کا قول ابھی پڑھ کے سنا ہے نا. ملا علی قاری محدث عظیم نے شرح مشکات میں فرمایا یہ. نظر بد کا نبوی علاج اور بری نظر کا یہ علاج ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ کر اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر دم کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، آپ لوگ بھی اپنے بچوں پر اس کو دم کر کیا کرو۔ کتنا زبردست نسخہ، ایسی زبردست نعمت ہمیں حضرت والا کے ذریعے ملی الحمدللہ۔ آج میری بیماری اور ضعف کی وجہ سے یہ مجلس حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کی نقل ہو گئی، اس لیے اس کو بیکار مت سمجھو، یہ تو حضرت کی فنائیت ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے جس جنگل میں 28,500 اشعار فرمائے تھے اس جنگل کی ہم لوگوں نے زیارت کی ہے۔ ہم 30 آدمی تھے، استنبول سے 10 گھنٹے کا سفر بذریعہ بس تھا۔ جب قونیہ 2-3 میل رہ گیا تو میں نے کہا کہ اب مولانا رومی کے حالات سناؤں گا۔ یہ شاہ خوارزم کے سگے نواسے تھے اور ان کے پیر کا نام شمس الدین تبریزی تھا، اور یہ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ سارے عالم میں ان کا غلغلہ مچ گیا۔ 28,500 اشعار مثنوی کے اور 50,000 اشعار دیوان شمس تبریز کے۔ دیوان شمس تبریز بھی حضرت مولانا رومی کے اشعار ہیں، لیکن اپنے پیر کی محبت میں ان اشعار کو پیر کی طرف منسوب کر دیا، اپنا نام بھی نہیں لیا۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں 3 برس رہا ہوں۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کے بھی شیخ تھے اور میرے بھی شیخ تھے۔ بتاؤ بزرگوں کی 3 برس کی میری صحبت رائے گاں جائے گی؟ آہ جائے گی نہ میری رائے گاں، تجھ سے ہے فریاد اے رب جہاں۔ آہ جائے گی نہ میری رائے گاں، تجھ سے ہے فریاد اے رب جہاں۔ یہ تو صرف مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے ساتھ حضرت نے ذکر کیا ہے، ورنہ حضرت کی پھر اس کے بعد حضرت شیخ پھول پوری کی جانتے ہیں آپ لوگ، تم بھی صحبت اب ہو گیا نا 9:30، تو 5 منٹ پھر حضرت کی سنت پوری کر لی جائے گی۔ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ 9:30 سے پہلے جانے کو بالکل تیار نہیں ہوتے۔ نسبت منتقل ہونے کے ذرائع، تو الحمدللہ حضرت والا کے ساتھ میں 3 سال رہا، اور بزرگوں کی نسبت منتقل ہونے کے بہت سے ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی کہ اگر ان کے ساتھ کوئی کھانا کھا لیتا تھا تو ولی اللہ ہو جاتا تھا۔ بعض بزرگوں کو درد بھرے اشعار دیے کہ ان کے اشعار سن کر لوگ ولی اللہ ہو جاتے ہیں۔ بعضوں کے لباس میں اللہ نے اثر رکھ دیا کہ اگر کسی کو کرتا پہنا دیا تو وہ ولی اللہ ہو گیا۔ بعضوں کے لقمے میں اثر ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے کسی کو لقمہ دے دیا تو وہ ولی اللہ ہو گیا۔ اور بعضوں کی تقریر میں اللہ یہ اثر دیتا ہے کہ تقریر سے ان کی نسبت منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے اس مجلس کو محترم، مکرم، معظم اور مغتنم سمجھو۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادہ پھر یہ وقت آئے نہ آئے۔ تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ اے علماء ندوہ، اللہ والوں کی نظر کو تلاش کرو، ان کے پاس جاؤ، محض خط و کتابت سے نظر نہیں ملتی، نظر تو نظر کے سامنے بیٹھنے سے ملتی ہے۔ اگر کوئی اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,00,000 خط لکھتا رہتا تو بھی صحابی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ پیاری بات ہے، صحابی بننے کے لیے تو سامنے آنا پڑے گا، چاہے نبی کی نظر صحابی پر پڑ جائے یا صحابی کی نظر نبی پر پڑ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے معذور تھے، مگر حضور نے ان کو دیکھ لیا تو وہ صحابی ہو گئے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بزرگوں کی نظر اختر پر بہت پڑی ہے۔ 3 سال مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، پھر 17 سال شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، پھر سالہ سال سے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کی نظر میں ہوں۔ میں جب ہندوستان جاتا ہوں یا حضرت کراچی تشریف لاتے ہیں تو میں حضرت کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے شیخ کو چھوڑا ہو، میں نے ہمیشہ اپنے شیخ کے سفر میں ساتھ دیا۔ چلیے میرے صلی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی محبت کے خزانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرما دے، اور جس طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمایا کرتے تھے ہم اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو تو مقام عطا فرما ہی دیا تھا۔ لیکن ہمارے لیے بھی حضرت دعا فرماتے تھے تو ہم بھی وہی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم. یا اللہ ہم سب کو وہ مقام عطا فرما دے بلا استحقاق. وہ ہمارا منہ ایسا نہیں ہے, زبان اس قابل نہیں ہے, اعمال اس قابل نہیں ہے, لیکن اے اللہ بلا استحقاق آپ کریم ہیں. بلا استحقاق اے اللہ ہمارے حضرت والا جو آہ و نالے ہمارے لیے کیا کرتے تھے, اے اللہ ہمارے لیے جو روتے تھے اور جس مقام کے لیے روتے تھے, کہ اللہ منتہائے اولیاء صدیقین عطا فرما دیجئے. اے اللہ وہ مقام جو انتہائے ولایت کا ہو, جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہو. نبی تو اب کوئی آئے گا نہیں, نبوت تو عطا نہیں ہو سکتی, اب ولایت عطا ہو سکتی ہے اور ولایت کے درجات ہیں. تو منتہائے اولیاء صدیقین عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم بالکل اس کا استحقاق نہیں رکھتے, لیکن اے اللہ آپ بہت کریم ہیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. اے اللہ بس اسی آس پہ اے اللہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلے ہیں. اور اے اللہ ہمارے حضرت والا سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مشفقی محبی مصلحی محسنی حضرت والا امیر صاحب دامت برکاتہم و اطال اللہ بقاءہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھیے. اے اللہ خوب محبت کے خزانے وہ لٹائیں اور ہمیں لوٹنے والا بنا لیجئے. اور اے اللہ ہمارے حضرت کو 120 برس کی حیات طیبہ, کمال صحت, کمال عافیت اور خدمات دینیا کی کمال شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرمائیے. اے اللہ حضرت والا کی ایک بھی ارشاد, ایک بھی آہ اے اللہ ایسی نہ ہو جو چھپ نہ سکے. اے اللہ قیامت تک کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے, ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے. اور ہماری اولادوں کو بھی, حاضرین کو بھی اور غائبین کو بھی, اللہ سب کو اللہ والا بنا دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ. یہ گزارش میں پہلے عرض کر چکا ہوں, بار بار حضرت کے سامنے یہ کہتے اچھا نہیں لگتا, حضرت کو تشویش نہ ہو. وہی بعض حضرات کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ بچے آتے ہیں نا, تو ذرا سا ان کو قابو میں رکھا کریں. لفٹ میں جو ہے شرارت کرتے ہیں, اس سے کیا ہوگا کہ بلڈنگ والوں کو اذیت پہنچے گی اور خدا نخواستہ دین کی بدنامی ہوگی. وہ کہیں گے کہ دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں, داڑھی والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے پوری کوشش کریں کہ کوئی تکلیف نہ پہنچے, بلکہ راحت پہنچے. خود تکلیف اٹھا لیں, دوسروں کو راحت دیں. ایسے ہی برابر میں پڑوس میں جو گھر ہے اس کے سامنے جوتیاں نہ اتاریں. پڑوس میں دوسرا گھر ہے تو جوتیاں جو ہیں کوشش کر کے اسی سائڈ پہ رہیں, یا ریک بھی رکھا ہے اس میں رکھیں اول, تو وہاں جگہ نہ ہو تو اپنے گھر کے آگے رکھیں, ان کی طرف نہ جائیں. دوسرا, خواتین کے لیے گزارش بار بار کی جاتی ہے, خواتین اپنی آواز کا خیال رکھیں. جب مرد باہر آ جاتے ہیں 8:20 پہ آنا شروع, 8:18 پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو خواتین اپنی آواز کو دھیما رکھیں اگر ضرورت ہو تو, کیونکہ باہر آواز آتی ہے تو اچھی بات نہیں ہے یہ.